बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है इस्लामी जमहूरिया ईरान की आवाज।
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حب أنبتت سبع سنابل كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو لوگ راہ خدا میں اپنے اموال خرچ کرتے ہیں ان کے عمل کی مثال اس دانے کی ہے جس سے سات بالیاں پیدا ہوں اور پھر ہر بالی میں سو سو دانے ہوں، اور خدا جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ بھی کر دیتا ہے کہ وہ صاحب وسعت بھی ہے اور علیم و دانا بھی۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریڈیو تہران کی پہلی مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین اختر کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، ابھی آپ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کا ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ سورہ بقرہ کی آیت 261 کی تلاوت کر رہے تھے قاری جناب علی اصغر برومن۔ سامعین، ہماری یہ نشریات میڈیم وے میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پہ ہمارا پتہ ہے اردو .سحر ٹی وی .ir۔ سامعین، ہماری نشریات میں شامل پروگراموں کی تفصیل نوٹ فرما لیں. ابھی کچھ ہی دیر میں آپ عالمی خبریں سماعت فرمائیں گے. خبروں کے بعد حالات حاضرہ کے جائزے پر مشتمل پروگرام انداز جہاں پیش کیا جائے گا. پھر آپ سماعت فرمائیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نعت کے بعد پروگرام صبح امید پیش کیا جائے گا. پھر پروگرام یادوں کے جھروکے آپ سماعت فرمائیں گے. اور آخر میں آج کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا. فرزند رسول حضرت امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں، جس کے پاس عقل نہ ہو اس کے پاس ادب نہیں، اور جس کے پاس ہمت نہ ہو اس کے پاس مروت نہیں، اور جس کے پاس دین نہیں اس کے پاس حیا نہیں. عقل مندی یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں، اور عقل کے ذریعے دونوں جہانوں کو حاصل کیا جا سکتا ہے، اور جو عقل سے محروم رہ گیا وہ تمام چیزوں سے محروم رہ جائے گا. تو سامعین لیجیے، اب سماعت فرمائیے ریڈیو تہران سے عالمی خبریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر رضوی حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. امریکہ کمزور ہوا ہے، مزاحمتی گروہوں کو بالا دستی حاصل ہے. سید ابراہیم رئیسی. پاکستانی وزیر اعظم نے پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کا اعلان کیا. اور ہندوستان میں اومیکرون متاثرین کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی. لیجیے اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر کا کہنا ہے کہ حزب اللہ اور مزاحمتی گروہوں کو اس وقت علاقے میں بالادستی حاصل ہے. صدر مملکت ڈاکٹر سید ابراہیم رئیسی نے قم میں شہدا کے اہل خانہ سے ملاقات میں شام، عراق اور افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا کی جانب اشارہ کیا. انہوں نے کہا کہ موجودہ وقت میں امریکہ ماضی کی بنسبت زیادہ کمزور ہو چکا ہے. ان کا کہنا تھا کہ ایسے میں علاقے میں حزب اللہ اور فلسطینی گروہوں کے ہاتھ بہت مضبوط ہو چکے ہیں، ان کو بالادستی حاصل ہے. صدر ایران نے کہا کہ شہدا نے علاقے کی سیکورٹی کو یقینی بنا دیا ہے. صدر ابراہیم رئیسی نے علاقے میں حیدریون، زینبیون اور فاطمیون بریگیڈ کی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ان مزاحمت کاروں کی قربانیوں اور ان کی کوششوں نے علاقے کو محفوظ بنا دیا ہے. صدر ایران نے کہا کہ ان شہدا نے تکفیری دہشت گردوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور انہیں شکست دے دی. انہوں نے کہا کہ اس وقت جو امن قائم ہے وہ ان شہدا کی مرہون منت ہے. صدر مملکت نے کہا کہ دشمن اپنی حرکتوں سے باز نہیں آ رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ داعش کے دہشت گردوں کو شام سے افغانستان بھیجا جا رہا ہے. صدر ایران سید ابراہیم رئیسی کا کہنا تھا کہ داعش کو صہیونیوں نے وجود بخشا ہے اور وہ علاقے میں صہیونیوں کی پالیسیوں کو نافذ کرتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ داعش مسلمانوں کی مساجد پر حملے کرتا ہے اور اسلام کے نام پر خون ریزی کرتا ہے، اور یہ اقدامات در حقیقت صہیونیوں کے ہیں. اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر سید ابراہیم رئیسی نے افغانستان کی صورتحال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہاں کی سیکورٹی کو ہم ایران کی سیکورٹی سمجھتے ہیں. ایران اور افغانستان کے درمیان تاریخی تعلقات ہیں اور دونوں قوموں کے درمیان طویل عرصے سے باہمی تعلقات ہیں. انہوں نے امید ظاہر کی کہ افغانستان میں ایسی حکومت بنے جس سے اس ملک کے عوام کو یہ محسوس ہو کہ یہ حکومت سبھی کے لیے ہے. ان کا کہنا تھا کہ تقریباً 40 لاکھ افغانی ایران میں زندگی بسر کر رہے ہیں. عالمی انجمن تقریب مذاہب اسلامی کے سیکرٹری جنرل آیت اللہ حمید شہریاری اور جماعت اسلامی پاکستان کے امیر سراج الحق نے دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے شیعہ و سنی مسلمانوں میں اتحاد و یکجہتی کو ضروری قرار دیا ہے. منصورہ لاہور میں وحدت امت کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے عالمی ادارہ تقریب مذاہب اسلامی ایران کے سیکرٹری جنرل آیت اللہ حمید شہریاری نے کہا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے امت کو متحد ہو کر دشمن کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں مل کر اللہ کی رسی کو تھامے رکھنا ہوگا اور اسی میں ہماری دنیاوی اور اخروی کامیابی ممکن ہے. انہوں نے اس کانفرنس کے انعقاد پر جماعت اسلامی پاکستان کی قدردانی کرتے ہوئے کہا کہ اسلامی دنیا کے بااثر ملکوں کے باہمی اختلافات کا خاتمہ اسلام کی سربلندی کا باعث بنے گا. اس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی سراج الحق نے کانفرنس میں ایرانی وفد کی شرکت کی قدردانی کی اور کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلامی دنیا کے مسائل کو حل کرنے میں ایران کا کردار کلیدی حیثیت رکھتا ہے. انہوں نے اسلامی دنیا کی مشترکہ منڈی کی تجویز بھی پیش کی. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ایک بار پھر پاکستان کو فلاحی ریاست بنانے کا عزم کا اعلان کیا ہے. عمران خان نے لاہور میں ہیلتھ کارڈ کے اجرا کی تقریب سے خطاب میں کہا کہ وہ ملک کو فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہیں. ان کا کہنا تھا کہ آج فلاحی ریاست کا ماڈل اسلامی دنیا میں نہیں بلکہ یورپ میں نظر آتا ہے. ان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان کو فلاحی ریاست کے عظیم راستے پر ڈالنے کے لیے کوشاں ہیں. عمران خان کا کہنا تھا کہ فلاحی ریاست وہ ہوتی ہے جہاں سب کو ترقی اور خوشحالی کا موقع ملے. انہوں نے دعویٰ کیا کہ پاکستان میں پہلی بار ان کے دور حکومت میں ریاست نے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی ہے. ہندوستان میں کورونا کی نئی قسم اومیکرون سے متاثر ہونے والوں کی تعداد 1200 سے تجاوز کر گئی. نئی دہلی سے یو این آئی نے رپورٹ دی ہے کہ ہندوستان میں ہلاکت خیز کورونا وائرس کے پھیلاؤ میں اضافے کے ساتھ ہی نئے ویرینٹ اومیکرون سے متاثر ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے. ہندوستان کی مرکزی وزارت صحت نے جمعے کو بتایا کہ ملک کی 23 ریاستوں میں 1270 لوگ کورونا کی نئی قسم اومیکرون سے متاثر پائے گئے ہیں. اس رپورٹ کے مطابق مہاراشٹرا میں 450، دہلی میں 320 اور کیرلا میں 109 افراد کو اومیکرون سے متاثر پایا گیا ہے. رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ہندوستان میں اب تک اومیکرون کے وائرس سے متاثر 374 افراد شفا یاب بھی ہو چکے ہیں. ایران کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا ہے کہ شہید جنرل قاسم سلیمانی نے اسلامی جمہوریہ ایران کی اصولی پالیسیوں کے مطابق ہمیشہ علاقائی و عالمی سطح پر امن و استحکام کے قیام میں مدد فراہم کرنے کا کردار ادا کیا. ایران کی وزارت خارجہ نے سردار محاذ استقامت سپاہ قدس کے کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی کی دوسری برسی کی مناسبت سے ایک بیان جاری کیا ہے. ایرانی وزارت خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ امریکی حکومت نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کا جھوٹا دعویٰ اور ایسا گھناؤنا اور مجرمانہ اقدام عمل میں لاتے ہوئے جو بین الاقوامی قوانین و اصول کے منافی ہے میزبان ملک عراق میں ایران کے ایک اعلیٰ ترین شخصیت جنرل قاسم سلیمانی کو دہشت گردی کا نشانہ بنایا تھا. اس بیان میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ کے عالمی ہیرو کی حیثیت سے جنرل قاسم سلیمانی کو امریکہ کے اس وقت کے حکام نے اعلانیہ طور پر دہشت گردانہ حملے کا نشانہ بنا کر اس بات کو ثابت کیا ہے کہ امریکہ دہشت گردی کا حامی ہے اور دہشت گردی کی مخالفت میں اس کے سارے دعوے جھوٹے ہیں. عالمی ادارہ صحت نے امید ظاہر کی ہے کہ 2022 میں کرونا وائرس کی وبا کا اختتام ہو سکتا ہے کیونکہ دنیا کے پاس اب اس سے نمٹنے کے لیے آلات موجود ہیں. عالمی ادارہ صحت کے سربراہ ٹیڈروس ایڈہانوم نے خبردار کیا کہ عدم مساوات جتنے طویل عرصے تک برقرار رہے گا یہ وبا اتنی ہی طویل عرصے تک جاری رہے گی. انہوں نے افریقہ کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ وبا کو آئے 2 سال کا عرصہ گزر جانے کے باوجود COVID-19 سے بچاؤ کے لیے درکار چیزیں اور حالات مناسب طریقے سے برابری کی بنیاد پر تقسیم نہیں کیے گئے. ان کا کہنا تھا کہ افریقہ میں محکمہ صحت کے عملے کی اب بھی ہر چار میں سے تین کی مکمل ویکسینیشن نہیں ہوئی، جبکہ یورپ میں لوگوں کو ویکسین کی تیسری خوراک بطور بوسٹر لگ رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس خلا کی وجہ سے نئے ویرینٹ کے پھیلنے کے مواقع مزید بڑھ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم دوبارہ سے جانی نقصان، پابندی اور مشکلات کی سائیکل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ غاصب صہیونی حکومت کے فوجیوں کی فائرنگ میں ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا۔ فلسطینی میڈیا رپورٹوں کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے فائرنگ کر کے ایک فلسطینی نوجوان کو شہید کر دیا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق اسرائیلی فوجیوں نے فلسطینی نوجوان کے پاس چاقو ہونے کا الزام عائد کیا اور اس پر فائرنگ کر دی۔ صہیونی حکومت نے یہ جرائم جمعے کو ویسٹ بینک کے علاقے میں انجام دیا ہے۔ فلسطینی نوجوان کو گولی مارنے کے بعد اسرائیلی فوجیوں نے اس تک طبی امداد نہیں پہنچنے دی، جس کے بعد اس کی موت واقع ہو گئی۔ افغانستان کے سابق صدر اشرف غنی نے اجلت پسندی میں ملک چھوڑنے کی وضاحت کی ہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اس وقت طالبان اقتدار کی آسان منتقلی کے لیے کسی معاہدے پر تیار نہیں تھے، اس لیے ان کے سامنے کابل چھوڑ کر چلے جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ انہوں نے بتایا کہ جس دن انہوں نے کابل چھوڑا اس دن صبح تک ان کا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز، اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام انداز جہاں، جو سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے، جسے ہم سامعین کے استفادے کے لیے پیش کریں۔ تو لیجیے سماعت فرمائیے انداز جہاں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، انداز جہاں کے ساتھ محمد مہدی شرافت حاضر ہے۔ اور ناظرین، آج کے پروگرام میں جنگ یمن کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا، تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے انداز جہاں۔ اور ناظرین، اب آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ جیسا کہ ہم نے پروگرام کے شروع میں عرض کیا تھا، آج کے پروگرام میں جنگ یمن کی تازہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا، لیکن پہلے ہماری رپورٹ۔
یمن کے صوبے الجوف کی آزادی اور ایک اعلیٰ یمنی عہدیدار کی جانب سے جنگ کے آخری مرحلے میں داخل ہو جانے کے اعلان کے بعد جار سعودی اتحاد نے یمن کے خلاف وحشیانہ حملے تیز کر دیے ہیں۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق یمن کے مختلف رہائشی علاقوں پر سعودی اتحاد کی بمباری میں درجنوں افراد مارے گئے ہیں۔ یمن میں اپنی شکست سے بوکھلائے ہوئے سعودی اتحاد نے حتی بعض علاقوں میں اپنے ہی فوجی ٹھکانوں پر بھی بمباری کر دی ہے۔ میڈیا رپورٹوں میں بتایا گیا ہے کہ یمن کے خلاف تازہ سعودی جارحیت میں امریکی اور اسرائیلی لڑاکا طیارے بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے یمن کی اعلیٰ سیاسی کونسل کے رکن محمد البخیتی نے جنگ یمن کے آخری مرحلے میں داخل ہو جانے کا اعلان کرتے ہوئے سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کو مشورہ دیا تھا کہ وہ جنگ سے باز آ جائیں، کیونکہ یہ جنگ کسی طور ان کے حق میں ختم نہیں ہوگی۔ ادھر یمنی فوج کے ترجمان نے صوبہ الجوف کی مکمل آزادی کا اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ صوبہ پوری طرح سے ہمارے کنٹرول میں ہے، اور سعودی اتحاد کے کرائے کے فوجیوں کو علاقے سے پیچھے دھکیل دیا گیا ہے۔ یمنی فوج اور عوامی رضاکار فورس نے ملک کے تین اہم اور اسٹریٹجک صوبے الجوف، معارب اور شبوا کی آزادی کے لیے فوجی آپریشن کا آغاز گزشتہ سال کیا تھا، جس کے نتیجے میں صوبہ الجوف مکمل طور پر آزاد ہو گیا۔ جبکہ صوبہ شبوا کے متعدد علاقے اس وقت سعودی فوجی اتحاد اور اس کے حمایت یافتہ گروہوں کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں۔ اسی دوران یمنی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ صوبہ معارب بھی بہت جلد سعودی اتحاد اور اس کے حمایت یافتہ کرائے کے فوجیوں کے قبضے سے آزاد ہو جائے گا۔ صوبہ معارب اور سعودی عرب کی حمایت یافتہ مقرور اور مستعفی حکومت کے صدر منصور ہادی کا گڑھ سمجھا جاتا ہے، جبکہ تیل اور گیس کی دولت سے مالا مال ہونے کی بنا پر زبردست اقتصادی اہمیت کا حامل ہے۔ سیاسی اور دفاعی مبصرین کا کہنا ہے کہ اس صوبے کی مکمل آزادی کی صورت میں جنگ یمن انتہائی فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو جائے گی اور سعودی اتحاد جس کا شیرازہ پہلے ہی بکھر چکا ہے گھٹنے ٹیکنے کے سوا کوئی چارہ باقی نہیں بچے گا۔ یہی وجہ ہے کہ سعودی اتحاد نے یمن کے مختلف شہروں پر ہوائی حملے اور گولہ باری کا سلسلہ تیز کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے 26 مارچ 2015 کو امریکہ کی یمن پر متحدہ عرب امارات اور بعض دوسرے عرب ملکوں کے ساتھ مل کر یمن کے خلاف جنگ کا آغاز کیا تھا، جس کے نتیجے میں دنیا آج یمن میں قیمتی انسانی جانوں کے نقصان اور بنیادی ڈھانچے کی تباہی، بیماری اور بھوک کا مشاہدہ کر رہی ہے۔ اقوام متحدہ نے جنگ کی تباہ کاریوں کو دیکھتے ہوئے چند برس پہلے یمن کو بدترین انسانی المیے سے دوچار ملک قرار دیا تھا۔ تاہم دردناک پہلو یہ ہے کہ اس عالمی ادارے نے اس غیر قانونی اور یک طرفہ جارحیت کے خاتمے اور تاریخ کے بدترین انسانی المیے کو روکنے کے لیے کبھی غیر جانبدارانہ اور مخلصانہ کوشش انجام نہیں دی۔
جی ناظرین، جنگ یمن امریکی جنگ ہے جو سعودی عرب اور اس کے اتحادیوں کے ذریعے یمنی عوام پر مسلط کی گئی، اور اس کا دوام دراصل اس خطے میں امریکہ کی ایک اور ناکامی کا ثبوت ہے۔ 6 سال سے زائد عرصے سے یمنی عوام امریکہ، اسرائیل اور ان کی اتحادی رجعت پسند حکومتوں کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، جبکہ ان کے پاس نہ دولت ہے نہ ہی کہیں سے کوئی حمایت۔ سعودی حکومت کے ساتھ امریکہ، اسرائیل اور یورپ ہے۔ اس کے علاوہ اس نے پیٹرو ڈالر خرچ کر کے بہت سے ملکوں کے فوجیوں کو کرائے پر بھی لے رکھا ہے، جو یمنی عوام کے خلاف جنگ میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ یمن کے دارالحکومت سنا سمیت مختلف علاقوں پر وحشیانہ فضائی حملوں میں جو ابھی حال ہی میں کیے گئے ہیں، ان میں امریکہ اور صہیونی حکومت کے جنگی طیاروں نے حصہ لیا ہے۔ یہ دراصل امریکہ اور اسرائیل کی ہی جنگ ہے۔ گزشتہ چند عشروں کے دوران ہونے والی سبھی جنگوں میں سب سے زیادہ بچے جنگ یمن میں مارے گئے ہیں۔ ہزاروں معصوم یمنی بچے سعودی حکومت اور اس کے اتحادیوں کے فضائی حملوں میں شہید ہوئے ہیں۔ یمن کے خلاف سعودی امریکی جارحیت میں شہید ہونے والے معصوم بچوں کی جو سب سے کم تعداد بتائی جاتی ہے وہ بھی 6,000 سے زائد ہے۔ ایک ہفتے میں یمن کو فتح کر لینے کے دعوے کے ساتھ حملے شروع کیے گئے، لیکن 7 برس ہونے کو ہیں اور جارحین کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ بہرحال آج کے پروگرام میں ہم جنگ یمن کی ماہیت، جنگ کی تازہ ترین صورتحال، اس جنگ سے امریکہ اور اسرائیل کے اہداف اور یمنی عوام کی بے مثال استقامت اور پائیداری کا جائزہ لیں گے۔ ہمارے آج کے پروگرام میں یہاں تہران اسٹوڈیو سے حصہ لیں گے ممتاز تجزیہ نگار ڈاکٹر راشد عباس نقوی۔ گفتگو کا آغاز ہم کر رہے ہیں ڈاکٹر راشد عباس نقوی سے، جو یہاں ہمارے ساتھ تہران اسٹوڈیو میں موجود ہیں۔ نقوی صاحب، پہلے تو ہم جاننا چاہیں گے کہ اس وقت جنگ یمن کی صورتحال کیا ہے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اس وقت جنگ کو 2-3 زاویوں سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہ کہ جو محاذوں پہ جنگ جاری ہے اس پہ اس وقت جو تبدیلیاں رونما ہو رہی ہیں، ایک داخلی عنوان سے جو نئے جسے آپ کہتے ہیں کہ رجحانات سامنے آ رہے ہیں، تیسرا یہ کہ خود اتحادی فورسز کے اندر جو اختلاف ہے اس پہ بھی ایک ضروری ہے کہ اس پہ بات کی جائے، اس کو چھپایا جا رہا ہے۔ چوتھی بات اگر میں کہوں کہ جو خطے میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، مثلا اگر فرض کریں ہم عراق سے جس انداز سے امریکن فورسز جا رہی ہیں اور جس طرح کہا جا رہا ہے کہ امریکنز کی توجہ مڈل ایسٹ سے کم ہو کے چائنا کی طرف اور رشیا کی طرف جا رہی ہے، تو اس کے بھی اس پہ اثرات پڑ رہے ہیں۔ اور ایک اور بڑی وجہ جو ہے کہ خود سعودی عرب بھی اس وقت داخلی دباؤ کا شکار ہے، اور خود بن سلمان کی جو ایک شخصیت سامنے آئی ہے دنیا کے سامنے، وہ خود ایک ایشو بن گیا ہے کہ یمن ان کے لیے ایک دلدل بن گیا ہے۔ یعنی یہ فیصلہ، ایک تو جنگ کی نوعیت ہے، یعنی خود یہ فیصلہ جو، کیونکہ اس کا سارا کا سارا جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ بن سلمان کی
پروجیکٹ تھا
اور اس کو بڑا ایزی لے رہا تھا، جیسے آپ نے بھی ذکر کیا، ایک ہفتے کی اور 10 دن اور 15 دنوں کی بات۔ تو اس لحاظ سے اگر ان ساری چیزوں کو دیکھا جائے تو کسی محاذ پہ بھی اس وقت سعودیہ کو کامیابی نظر نہیں آ رہی، اور ان تمام معاذوں پہ جو میں نے 5-6 گن کے آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں، اس کے علاوہ بھی کچھ چیزیں ہیں کہ جو ہم پروگرام میں دوران میں بھی عرض کریں گے، ان تمام معاذوں پہ یمنی مجاہدین کے لیے بڑی اچھی خبریں ہیں۔ یعنی ایسے لگتا ہے کہ ایک دروازہ اب ان کی فتح کے لیے کھل گیا ہے، اور اس دروازے سے ان کو روشنی آنا شروع ہو گئی ہے، اور اس کے نتائج بھی ہیں، یعنی اس کے نتائج میں اثرات بھی ہو رہے ہیں کہ اب یمن کے بارے میں امارات کچھ اور لہجہ اختیار کر رہے ہیں، یمن کے بارے میں اب جو ہے وہ دوسرے جو عرب ممالک ہیں ان کے لہجوں میں تبدیلیاں آ رہی ہیں، حتیٰ وہ جو بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں بن سلمان کے یا آل سعود کے, ان کے ہاں بھی ایک غیر جانبدارانہ جسے آپ کہتے ہیں کہ اس طرف ایک رجحان جا رہا ہے کہ نہیں ہم تو چاہتے ہیں یہ ختم ہو جائے اور ہم ایسے ہو رہے ہیں. یعنی وہ جو پہلے شدت تھی کہ سب ان کے ساتھ مل کے مظلوم یمنیوں پہ چڑھ دوڑے تھے, اب ایسے لگتا ہے کہ جو تبدیلی آ رہی ہے اس تبدیلی کی روشنی میں اب آہستہ آہستہ بیک فٹ پہ لوگ جا رہے ہیں. اور یقیناً یہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ یمنی مجاہدین کی وہ استقامت ہے اور وہ صبر ہے. میں اس کو استقامت اور صبر کو دونوں کو ساتھ لوں گا کہ جس انداز سے انہوں نے یہ جنگ لڑی ہے, یہ 6-7 سال کی جنگ میں سمجھتا ہوں کہ تاریخی لحاظ سے ایک بہت ہی یعنی ایک الگ نوعیت کی جنگ ہے. ایک طرف وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس پورا لباس تک نہیں ہے, جن کے پاس اسلحہ تو جدید اسلحے تو کیا یعنی معمولی سطح کے بھی اسلحے نہیں ہیں, لیکن وہ لڑے, عزم اور حوصلے سے لڑے, اپنی دفاعی قوتوں کو خود ہی مضبوط کیا. چاروں دنیا نے ان کو ایک لحاظ سے چاروں طرف سے محاصرے میں لیا ہوا تھا, غذائی محاصرہ ہے, سیاسی محاصرہ ہے, سفارتی محاصرہ ہے, ہر چیز یعنی گویا اس کو ایک جیل میں بدلا ہوا تھا. لیکن اس کے اندر یہ عزم اور یہ حوصلہ جس انداز سے یہ مجاہدین لڑے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ یہ تاریخ کے ان جسے کہتے ہیں سنہری الفاظ میں لکھنے کہ جب آپ کا خدا پہ ایمان ہو اور آپ کو اپنی صلاحیتوں پہ اعتماد ہو تو پھر آپ بڑی سے بڑی طاقت سے جو ہے وہ لڑ سکتے ہیں.
بہت بہت شکریہ میسم حمدانی صاحب سے جو قم میں مقیم ہیں. ہمارے ساتھیوں نے رابطہ کیا ہے, شاید ٹیلی فون لائن کے ذریعے ان سے رابطہ برقرار ہوا ہے. حمدانی صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
حمدانی صاحب, جنگ یمن کے بارے میں ہماری گفتگو ہو رہی ہے. ابھی راشد عباس نقوی صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. انہوں نے بھی اشارہ کیا اور یہ ساری دنیا جانتی ہے کہ جب یمن پر چڑھائی شروع کی تھی تو سعودی عرب نے یہ اعلان کیا تھا کہ ایک ہفتے کے اندر قصہ ختم ہو جائے گا, اور سعودی عرب کا یہ اندازہ غلط بھی نہیں تھا. یعنی انہوں نے جو اندازہ لگایا تھا, جو ظاہری حالات تھے, یمن میں فوج کا شیرازہ بکھر چکا تھا, فوج کی کوئی طاقت باقی نہیں رہی تھی. کافی عرصے تک یمن میں عوامی تحریک چلتی رہی ہے اور اس میں فوج کافی کمزور ہو چکی تھی اور فوج کے حوصلے بھی پست ہو گئے تھے, اس لیے کہ فوج بھی دو حصوں میں کچھ دن تک تو وہ عوام پر گولیاں برساتے رہے, پھر عوام کے ساتھ ہو گئے, یہ ساری صورتحال تھی. دوسری طرف یمن کا انہوں نے جب یمن کے خلاف جارحیت کا ارادہ کیا تو اس کا چوطرفہ محاصرہ بھی کیا انہوں نے, اور پوری دنیا سعودی عرب کے ساتھ تھی. یعنی سعودی عرب نے اعلان کیا تھا کہ انہوں نے 31 یا 41 ملکوں کا اتحاد بنایا ہے اور اس اتحاد کے ذریعے وہ انہوں نے یمن کے خلاف جنگ شروع کی ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ شاید یہ اتحاد ان کا وسیع تر تھا, اس لیے کہ پورا یورپ ان کے ساتھ تھا, امریکہ ان کے ساتھ تھا, اسرائیل ان کے ساتھ تھا. اب اگر انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ایک ہفتے کے اندر جنگ ختم ہو جائے گی تو ظاہری حالات کے پیش نظر یہ دعویٰ غلط نہیں تھا, اس لیے کہ ان کے مقابلے میں ایک پابرہنا قوم تھی, ایک ایسی قوم تھی جس کے پیروں میں جوتے بھی نہیں تھے, اسلحے تو بہت دور کی بات, معمولی اسلحے تھے, معمولی بندوقیں تھیں, لیکن انہوں نے مقابلہ کیا اور 7 سال تک جم کے مقابلہ کیا, اور ایسا مقابلہ کیا کہ جنگ کے محاذوں پر تو انہوں نے جارحین کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کیا ہے اور اب وہ جارحین پسپا ہو رہے ہیں. اس کے علاوہ ساری دنیا نے یمنی عوام کی استقامت, پائیداری اور ان کی جنگی حکمت عملی کا لوہا منوا لیا. یہ جو مقابلہ ہے یہ ایک غیر مساوی اور انتہائی غیر مساوی جنگ ہے. یمنی عوام کے اندر یہ طاقت, یہ توانائی, یہ صلاحیت آئی کہاں سے کہ وہ دنیا بھر کی افواج کا اور جدید ترین اسلحوں کا اس طرح سے مقابلہ کرے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے آپ کو سلام عرض کرتے ہیں, آپ کے ناظرین کو, اپنے مہمان ڈاکٹر راشد نقوی صاحب کو. دیکھیں جس طرف آپ نے اشارہ کیا ہے, میں ایک آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ ایک مشہور جملہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے, تو اس سے مراد بھی یہی ہوتی ہے کہ چونکہ انسانی معاشرہ جو ہے اور انسان تقریباً تمام معاشرے ایک ہی قسم کا, ان کے اندر چونکہ فطرت بھی انسانی ہے کہ یہ تو ایک ہی قسم کی ریئیکشنز اور ایکشنز ان کے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں کہ طول تاریخ کے اندر ہمیشہ سے ڈکٹیٹرز اور فرعون صفت حکمران اور فرعون صفت ریاستیں اور فرعون صفت وقت جو سسٹمز ہیں وہ اپنی اس مادیت کی بنیاد پر، اپنے اس مادی غرور کی بنیاد پر، اس اسلحے کی بنیاد پر آپ کہہ لیں، یا ٹیکنالوجی کی بنیاد پر، یا اس طاقت کی بنیاد پر کہ جو ان کے پاس ہوتی ہے، وہ اپنا حساب کتاب کرتے ہیں اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی پلاننگز کرتے ہیں. اب اگر ان کے مقابلے میں بھی انہی کی قسم کی مادی قوتیں ہوں، مادی فوج ہو، مادی طاقتیں ہوں، تو پھر ان کے ظاہر حساب کتاب، اپنے جو اعداد و شمار ہیں، ان کا درست نتیجہ ان کو حاصل ہو جاتا ہے. لیکن تاریخ نے جو ہمیں سکھایا ہے اور جو بتایا ہے وہ یہ ہے کہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس مادی، آپ کہہ لیں میتھمیٹکس کے سامنے، اس مادی اعداد و ارقام کے سامنے ایسی فوج، یا آپ کہہ لیں ایسی قوم، یا ایسا گروہ قرار پاتا ہے کہ جو وہ ان مادی جو ہے ان کی اعداد و ارقام میں نہیں آتا، بلکہ اس کا کوئی اور فلسفہ ہے، بلکہ اس کی کوئی اور حکمت عملی ہے، اس کا کوئی اور. میں آپ کو آسان زبان آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ یمن کے اندر یمنی اس تحریک کے جو روح روان ہیں، انہوں نے ایک دفعہ اپنی ایک تقریر کے اندر کہا تھا کہ جب سعودی عرب کو یہ نظر آ رہا ہے کہ ہوا بھی اس کے ساتھ ہے، پانی بھی اس کے ساتھ ہے، فوجیں بھی اس کے ساتھ ہیں، پوری دنیا کی طاقتیں بھی اس کے ساتھ ہیں، زمین بھی اس کے ساتھ ہے، آسمان بھی اس کے ساتھ ہے، سب کچھ ساتھ ہونے کے باوجود اگر وہ کامیاب نہیں ہو رہا تو اس کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ خدا اس کے ساتھ نہیں ہے.
بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہمارا پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت چاہتے ہیں. خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. و سامعین، اب سماعت فرمائیے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم.
سو محمد ہیں اپنے آقا اس نام سے اپنی عز و بقا اللہ 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 اللہ
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید, اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام یادوں کے جھروکے اور پھر آپ سماعت فرمائیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا اور اس کا ترجمہ, اور اسی دعا کے ساتھ ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس بھی ختم ہو جائے گی. تو ہمیں اجازت دیجیے اور سماعت فرمائیے پروگرام صبح امید.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی چیزیں دوسروں کے لیے بھی پسند کرو. لیجیے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, اسلام میں اگرچہ عبادات کا بڑا مقام ہے لیکن اسلام دوسرے ادیان کی طرح محض عبادات کا حکم نہیں دیتا بلکہ عبادات کے ساتھ اخلاق حسنہ کی بھی تاکید کرتا ہے. حسن ظن, خوشگمانی اور مثبت انداز فکر, یہ وہ خوبیاں ہیں جو شخصیت کی تعمیر و ترقی کے لیے بہت ضروری ہیں. انسان کا یہ انداز فکر اس کو مایوسی سے بچاتا اور توانائی فراہم کرتا ہے. اسلام نے اخلاق حسنہ کو بہت بلند مقام بخشا ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ مومن کسی کو لان و تان کرنے والا نہیں ہوتا, کسی کو بد دعا نہیں دیتا, کسی کو گالی نہیں دیتا اور نہ ہی بد زبان ہوتا ہے. یہ اخلاقی خوبیاں ایک بہترین معاشرہ قائم کرنے کے لیے ضروری ہیں. ان سے معاشرے میں اخلاقی بگاڑ پیدا نہیں ہوتا اور ہر قسم کے عیوب و نقائص سے پاک معاشرہ وجود میں آتا ہے. اسلام دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے پھیلا ہے. اگر آن حضرت ایسے نہ ہوتے تو دائرہ اسلام پھیلنے کے بجائے سمٹ کر رہ جاتا اور کبھی بھی لوگ جوگ درجوگ حلقہ بگوش اسلام نہ ہوتے. صحیح مسلمان بنانے اور پھر انہیں اسی پر برقرار رکھنے والا عمل اخلاق ہی ہے. بہت سے لوگ جب آن حضرت کے اخلاق سے آشنا ہوئے تو وہ اسلام کی حقانیت کو مان گئے اور اچھے مسلمان ثابت ہوئے. ایک شخص ارسطو کے پاس آیا اور بہت دیر تک خاموش بیٹھا رہا. ارسطو نے اس سے کہا کہ تو میرے ساتھ کچھ گفتگو کر تاکہ میں تجھے پہچان سکوں, کیونکہ کسی شخص کی گفتار ہی اس کے کردار کی شناخت اور اس کے حسن اخلاق کے اظہار کا بڑا ذریعہ ہے. ایک مسئلہ گھروں اور خاندانوں میں موجود ہے, بھائیوں اور بہنوں کے جھگڑے, والدین اور اولاد کی باہمی ناراضگی, ازدواجی زندگی کے اختلافات, ساس بہو کی لڑائیاں اور مزید یہ کہ رشتہ داروں کے اختلافات اور قطع کلامی اس حد تک بڑھ جاتی ہے کہ اگر وہ بیمار پڑ جائیں تو عیادت کو نہیں جا سکتے کہ وقت نہیں ہے، اور باطل و فضول باتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں۔ باطل گفتگو سے مراد گناہوں کی گفتگو ہے، مناظرہ کرنا اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے بحث و مباحثہ بھی اس ضمن میں آتا ہے، اس لیے کہ اس میں بڑا بننے کی خواہش ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کے نزدیک سب سے برا آدمی بدخو اور جھگڑالو ہے، اور یہ وہ جھگڑا ہے جو لا علمی پر مبنی ہو۔ اخلاق رذیلہ میں جھوٹ سب سے بری اور مذموم عادت ہے۔ جھوٹ چاہے زبان سے بولا جائے یا عمل سے ظاہر کیا جائے، ہر صورت میں قابل مذمت ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم ان اصولوں پر سختی سے عمل کریں جو ہمارا مذہب ہمیں سکھاتا اور بتاتا ہے۔ اگر زبان جھوٹ سے آشنا ہو گئی اور گفتگو میں جھوٹ نمایاں ہو گیا تو جھوٹ بولنے والے کی عظمت اس طرح پادر ہوا ہو جاتی ہے جیسے موسم خزاں میں درخت کے پتے یا شیشوں سے بنے ہوئے مکان پر برستے ہوئے پتھر۔ جھوٹ انسان کی ناپاکی و خیانت کی روح کو تقویت دیتا ہے اور ایمان کے بھڑکتے ہوئے شعلوں کو خاموش کر دیتا ہے۔ جھوٹ رشتہ الفت و اتحاد و وفاق کو توڑ دیتا ہے اور معاشرے میں عداوت و نفاق کے بیج بو دیتا ہے۔ گمراہیوں کا زیادہ تر حصہ جھوٹے دعووں اور خلاف واقع گفتگوؤں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ برے لوگ اپنے فاسد مقاصد کی تکمیل کے لیے اپنی شیریں بیانی کسب لسانی سے سادہ لو افراد کو اپنا گرویدہ بنا لیتے ہیں اور اپنی رتب اللسانی کی زنجیر میں اسیر کر لیتے ہیں۔ جھوٹا آدمی کبھی یہ سوچتا ہی نہیں کہ کوئی دوسرا اس کے راز سے مطلع ہو جائے گا۔ اسی اطمینان کی بنیاد پر اپنی گفتگو میں غلطیوں اور تناقض کا شکار ہوتا رہتا ہے اور کبھی شدید رسوائی سے دوچار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے یہ مسئلہ بے بنیاد نہیں ہے کہ دروغ و حافظہ ندارت۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ پاکستان کے صوبہ سندھ کے شہر بدین سے ڈاکٹر مختار علی خوجہ صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کے پروگرام بہت دنوں سے سن رہا ہوں۔ 1979 میں بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ کی پرشکو ایران واپسی اور ایران کے اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد ریڈیو تہران نے اپنے اردو سروس کا آغاز کیا، جس کا سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ ہم ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سن رہے ہیں اور ہمیں ریڈیو تہران کی نشریات سن کر بڑا مزہ آتا ہے۔ وہ سب کچھ جو ہم ریڈیو پر سننا چاہتے ہیں ریڈیو تہران اپنے سامعین کے لیے پیش کرتا ہے۔ دیگر پروگرام بھی ماشاء اللہ بہت خوب ہیں، لیکن بزم دوستاں، صبح امید، منارۂ نور، نور ایمان مجھے بہت زیادہ پسند ہیں، اور آواز کبھی کبھی خراب ہو جاتی ہے، لیکن گاؤں میں ریڈیو کی آواز قدرے صاف ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔ اور سامعین، محترم ڈاکٹر مختار علی خوجہ صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
ایک شخص کے پاس ایک طوطا تھا جو باتیں کرتا تھا۔ اس کے مالک نے اسے ایک پنجرے میں بند کر دیا اور ایک راستے پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ راہگیروں کا نام پوچھتا تھا اور لوگ اسے پیسے دیتے تھے۔ وہ اس کے بدلے میں طوطے کو ان کا نام لینے کے لیے آمادہ کرتا تھا۔ ایک دن حضرت سلیمان پیغمبر کا ادھر سے گزر ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جانوروں کی زبان جانتے تھے۔ طوطے نے اپنی زبان میں حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا، مجھے اس قید سے آزاد کرا دیجیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس شخص سے درخواست کی کہ طوطے کو آزاد کر دے اور اس کے بدلے میں اس سے بہترین قیمت لے لے۔ اس آدمی نے دل ہی دل میں کہا کہ طوطے کے ذریعے پیسہ ملے گا اور یہ پیسہ اکٹھا کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، یہ سوچ کر اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی بات قبول نہیں کی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے طوطے سے کہا، تیرے قید ہونے کی وجہ خود تیری زبان ہے، یعنی تو اپنی زبان کی وجہ سے قید ہوا ہے۔ طوطے کو یہ بات سمجھ میں آ گئی، اس کے بعد اس نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ اس شخص نے لاکھ کوشش کی کہ طوطا بات کر لے، مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، اور جب بہت زیادہ پریشان ہو گیا تو غصے میں آ کر اس نے طوطے کو آزاد کر دیا۔ اکثر و بیشتر دیکھنے میں آتا ہے کہ ہم اپنے ہی اعمال کی وجہ سے اسیر ہو جاتے ہیں۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ تہا شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 11 دی 27 جمادی الاول اور 1 جنوری کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ یکم جنوری فلسطین کا قومی دن ہے۔ فلسطین دنیا کا قدیم ترین رہائشی علاقہ شمار ہوتا ہے۔ فلسطین کا رقبہ تقریباً 6,263 مربع کلومیٹر ہے، اور اس کا بڑا حصہ اس وقت غاصب اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ فلسطین کے لوگوں کی زبان عربی ہے، اور 87% سے زیادہ آبادی مسلمان ہے۔ سن 1517 عیسوی سے پہلی جنگ عظیم تک فلسطین کا انتظام و انصرام عثمانی حکومت کے ہاتھ میں تھا، اور اس کے بعد اس ملک کا انتظام برطانیہ کے ہاتھ میں چلا گیا۔ 19ویں صدی کے اواخر سے صہیونی تحریک میں شدت آنے اور فلسطین کی طرف یہودیوں کی مہاجرت کی وسیع لہر کی وجہ سے وہاں یہودیوں کی آبادی میں اضافہ ہو گیا۔ عربوں اور صہیونیوں کے درمیان اختلافات اور جھڑپوں میں شدت آنے کے بعد اقوام متحدہ میں ایک منصوبہ پاس ہوا، جس کی روح سے فلسطین یہودی اور عرب دو علاقوں میں تقسیم ہو گیا۔ اسی منصوبے کے مطابق فلسطینی سرزمین کے کل رقبے کا 56% سے زیادہ حصہ یہودیوں کو اور باقی حصہ عربوں کو دے دیا گیا۔ سن 1948 میں فلسطین سے برطانوی فوج کے انخلا کے بعد سرزمین فلسطین پر غاصب اور غیر قانونی اسرائیلی حکومت کے قیام کا اعلان کر دیا گیا، اور تھوڑے ہی عرصے میں تقریباً 80% علاقے پر اسرائیل کا قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد غزہ کا انتظام مصر اور غرب اردن کا انتظام اردن کے ہاتھ میں دے دیا گیا، لیکن سن 1967 میں ان علاقوں پر بھی اسرائیل نے قبضہ کر لیا۔ 1 جنوری 1965 میں غاصب اسرائیل کے خلاف مسلحانہ جد و جہد کے آغاز کی مناسبت سے 1 جنوری کو فلسطین کے قومی دن کا نام دیا گیا ہے۔ یکم جنوری کو نیا عیسوی سال منایا جاتا ہے۔ تقریباً 700 قبل از میلادی میں نوما پامپیلیس بادشاہ کے دور سے رومی کیلنڈر جنوری سے دسمبر تک ہوتا ہے۔ بنابراین سال کی آخری رات یعنی 31 دسمبر کی رات کو دنیا کے بہت سے ممالک میں نئے سال کی تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے لوگ تقریبات میں شرکت کرتے ہیں اور 31 دسمبر کی آدھی رات کو نئے سال کا جشن مناتے ہیں۔ نئے عیسوی سال کا جشن صرف عیسائی ممالک میں نہیں منایا جاتا بلکہ غیر عیسائی ممالک میں بھی یہ جشن منایا جاتا ہے۔ یکم جنوری سن 1808 عیسوی کو برطانیہ میں غلامی پر پابندی کا قانون پاس ہوا اور اس طرح بردہ فروشی یا غلاموں کی تجارت کے خلاف جنگ میں سب سے پہلی کامیابی حاصل ہوئی۔ امریکہ اس زمانے میں بردہ فروشی کا اہم مرکز تھا اور وہاں سیاہ فام غلاموں کے ساتھ نہایت ہی غیر انسانی اور وحشیانہ سلوک ہوتا تھا۔ یکم جنوری سن 1959 عیسوی کو کیوبا کا انقلاب کامیاب ہوا اور کیوبا کے ڈکٹیٹر جنرل بیٹسٹا کے فرار کے بعد ملک سے دوسرے تمام امریکی ایجنٹوں کا صفایا ہو گیا۔ اس انقلاب کے قائد فیڈل کاسٹرو اس وقت صرف 30 سال کے تھے جنہوں نے قانون کے شعبے میں تعلیم حاصل کی تھی۔ فیڈل کاسٹرو کی قیادت میں چھاپہ مار تحریک اور سن 1959 میں اس کی کامیابی نے امریکہ کو سخت مشکلات سے دوچار کر دیا تھا۔ اس لیے امریکہ نے کاسٹرو حکومت کے خلاف بڑی ہی دشمنانہ اور تشدد آمیز پالیسی اپنائی۔ بالآخر جنوری سن 1961 میں امریکہ کی طرف سے دونوں ملکوں کے تعلقات بالکل منقطع ہو گئے۔ البتہ اگست 2015 میں امریکی وزیر خارجہ جان کیری کے دورے کیوبا کے بعد دونوں ملکوں کے سفارتی تعلقات بحال ہو گئے۔ گیارہ دے سن 1365 ہجری شمسی کو آیت اللہ الحاج شیخ عبد الرحمن حیدری ایلامی نے وفات پائی۔ وہ سن 1304 ہجری شمسی میں ایران کے شہر ایلام میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ایک سچا خواب دیکھنے کے بعد دینی تعلیم کا آغاز کیا، پھر مزید تعلیم کے لیے عراق چلے گئے۔ بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی عراق جلاوطنی کے زمانے میں وہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے دروس میں شرکت کرنے لگے۔ سن 1350 ہجری شمسی میں انہوں نے بغداد میں تبلیغ دین کا سلسلہ شروع کیا، لیکن اس وقت کی عراقی حکومت پر یہ گرا گزرا اور اس نے انہیں عراق سے نکال دیا، جس کے بعد وہ قم آ گئے۔ دو سال کے بعد وہ اپنے آبائی وطن ایلام چلے گئے، جہاں انہوں نے نہ صرف تبلیغ دین شروع کی بلکہ اسلامی انقلاب کی تحریک میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب سماعت فرمائیں آج کے دن کی دعا۔ اس دعا کے ساتھ ہی ریڈیو تہران کی آج کی پہلی مجلس کی نشریات بھی ختم ہو جائیں گی۔ ہمیں اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
و مقالة المتحرزين وأعوذ بالله تعالى من جور الجائرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين وأحمده فوق حمد الحامدين اللهم أنت الواحد بلا شريك والملك بلا تمليك لا تضاد في حكمك ولا تنازع في ملكك أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسوله وأن توزعني من شكر نعمك ما تبلغ بي غاية رضاك وأن تعينني على طاعتك ولزوم عبادتك واستحقاق مثوبتك بلطف عنايتك وترحمني بصدي عن معاصيك ما أحييتني وتوفقني لما ينفعني ما أبغيتني وأن تشرح بكتابك صدري وتحط بتلاوته وزري وتمنحني السلامة في ديني ونفسي ولا توحش بي أهل أنسي وتتم إحسانك فيما بقي من عمري كما أحسنت فيما مضى من يا أرحم الراحمين.